کربلا زندہ شہید و زندہ باد،
شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ
باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثواب جزاء۔
اللهم صل على محمد وآل محمد،
علي المكين،
اللهم
اكبر، علي الخير،
يا رسول الله،
علي الهادي،
يا
شہدا کے لیے جنہوں نے مکتب محمد و آل محمد کی تائید، بقا اور سربلندی کے لیے جد و جہد کی، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہے اور اپنے سینوں پر گولیاں اور برچیاں کھا کر جام شہادت جنہوں نے نوش کی، بالخصوص آج کے دور کے وہ شہدا جنہوں نے ان کٹھن حالات میں ہمیشہ حق کے لیے سر بلند کر کے جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ اہل بیت کے پیروکاروں کو دکھایا، بالاخص سید بزرگوار آ سید شہید آ ضیاء الدین رضوی صاحب، اور اسی طرح سے آج کے دور کے شہدا میں شہید آیت اللہ باقر نمر اور ان جیسے باقی تمام شہدا کے ایصال ثواب، بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ سلام بھیجیے محمد و آل
محمد۔
عزیزان گرامی، چونکہ شہید آ ضیاء الدین کی برسی کا موقع ہے اور ان کا تعلق ایک خاص پس منظر سے ہے، اس لیے میں بجائے اس کے کہ کہیں اور اپنی گفتگو کسی اور موضوع پہ شروع کروں، خود آ ضیاء الدین کے اہداف کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ چونکہ ٹائم کم ہے تو اس لیے نعرے کی جگہ اگر ہم سنجیدہ گفتگو کی طرف آئیں تو شاید ہم تھوڑا سا استفادہ ایک دوسرے سے کر سکیں۔ سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آ ضیاء الدین کو کس نے شہید کیا اور کیوں شہید کیا؟ ان کا اس علاقے کے اندر رول کیا تھا، کردار کیا تھا؟ ہمیں اس سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ شہادت انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے وجود سے دوسروں کو خصوصاً اہل باطن کو خوف محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جب تک ہے ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ جو بھی شخص اپنی زندگی کا اثر معاشرے پر رکھے گا وہ ہمیشہ خطرے کی زد پر ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ جو بے اثر لوگ ہیں، بے اثر، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کے ہونے اور نہ ہونے سے معاشرے پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا معاشرے پر، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ جس طرح سے چاہے زندگی گزارے۔ ہاں، وہ لوگ جن کی زندگی سے، جن کی گفتگو سے، جن کے کلام سے، جن کے قیام سے، جن کے اٹھائے ہوئے اقدامات سے، جن کی زندگی کے ہر ہر موڑ سے باقی انسانوں کے اندر ایک تلاطم برپا ہو، ایک حرکت پیدا ہو، موجیں پیدا ہو، ٹھہراؤ ختم ہو جائے، سکوت دم توڑ دے، آواز اٹھے، ظلم کو آگے بڑھنے کا رستہ نہ ملے، مظلوم کو امید کی کرن نظر آئے، تو ایسا شخص یقینی طور پر اس کا حقدار ہے کہ اس کو راہ خدا میں کشتہ اور قتل ہونا چاہیے۔ ایسا شخص حقدار ہے، اس کے لیے سعادت ہے اور قوم کے لیے المیہ ہے۔ آج ضیاء الدین ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم محروم ہیں ان کے فیض سے، لیکن وہ فیض تک پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے امام تک پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے ولی تک پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے آبا و اجداد کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں پر ان کے فیض سے متنعم ہو رہے ہیں، ہم محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا ایک اثر ہے، شہید ہونے والی شخصیت کا ایک اثر ہے، اس اثر کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ شہید ضیاء الدین جب اس علاقے میں آئے تو اس وقت ان کی سب سے بڑی آواز وحدت بین مسلمین تھی، سب سے بڑی آواز مسلمانوں کے تمام فرقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا۔ یہ جو فرقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، یہ کیسا کام ہے؟ مسالک کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، یہ کیسا ہدف ہے؟ مختلف اقوام اور مختلف زبانوں کے بولنے والوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، یہ کیسا قدم ہے، کیسا ہدف ہے، کیسا کام ہے؟ ایسا کام ہے جس کے نتیجے میں جب فکریں آپس میں مل جائیں، جب روحیں آپس میں جڑ جائیں، جب سوچیں آپس میں ایک ہو جائیں، جب قومیں آپس میں اپنے بنائے ہوئے سرحدوں کو ختم کر کے ایک ملیت اور ایک قومیت کے دائرے میں داخل ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قوم مضبوط ہو جاتی ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اس کا استحصال نہیں کیا جا سکتا، اس کے منابع اور مآخذ کو لوٹا نہیں جا سکتا، اس علاقے پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اس علاقے کے لوگوں کو محروم نہیں رکھا جا سکتا، اس قوم کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس قوم کی بیداری خود اور اتحاد خود ہر ایسے ظلم کے رستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ ضیاء الدین کا پہلا قدم یہی تھا، انہوں نے جب پہلا قدم اٹھایا اور تشریف لائے تو انہوں نے اسی چیز کا آغاز کیا، لیکن فرقہ پرستوں نے اور فرقہ پرستوں کے سرپرستوں نے اور ان لوگوں نے جن کے استحصال کے دروازے، استبداد کے دروازے، سیاسی مفادات کے دروازے، ایسی آواز کے نتیجے میں آہستہ آہستہ بند ہوتے چلے جاتے ہیں. ان قوتوں نے ان کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھا. آج بھی ایسا ہے. اگر آپ خاموش رہیں, اگر آپ لڑتے رہیں, اگر آپ جھگڑتے رہیں, اگر آپ آپس میں دس بگریبا رہیں, تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ کو مارنے والا کوئی نہیں ہے, چونکہ آپ خود اپنے دشمن کافی ہیں. آپ جب دست بگریبا ہوں گے, آپ جب اختلافات کا شکار ہوں گے, جب آپ داخلی انتشار کا شکار ہوں گے, بیرونی انتشار کا شکار ہوں گے, تو پھر کسی اور کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ضرورت کب ہے؟ جب آپ اپنے داخلی اس طرح کے مسائل سے باہر نکل کر اپنے داخلی اتحاد اور انسجام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دشمن کے مقابلے میں, اپنے مفادات کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک ہو جائیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر دشمن کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. آزیاء الدین نے کوشش یہ کی کہ بلتی اور گلگتی کی تفریق کو مٹائیں. آزیاء الدین نے کوشش یہ کی کہ شین اور یشکن کی تفریق کو مٹائیں. آزیاء الدین نے کوشش یہ کی کہ نگر ہنزہ اور گلگت کی تفریق اور تقسیم کو مٹائیں. کیوں؟ جب یہ تقسیم مٹ جاتی ہے اور آپ کی شناخت علی بن جاتے ہیں, آپ کی شناخت علی ولی اللہ کا نعرہ بن جاتا ہے, آپ کی شناخت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن جاتا ہے, آپ کی شناخت اخلاق بنتا ہے, آپ کی شناخت دین بنتا ہے, آپ کی شناخت دین کا آفاقی پیغام بنتا ہے, آپ کی شناخت ان چھوٹی چھوٹی زنجیروں سے ماورا ہو کر اللہ کی عبودیت اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں متحد ہو کر کھڑے ہونا بن جاتا ہے, تو پھر ہر بڑی سے بڑی طاقت آپ کے نام سے لرزہ برندہ ہو جاتی ہے. نمونے ہیں اس کے دنیا بھر میں, دنیا بھر میں نمونے ہیں. ہم اکثر حزب اللہ کا نام لیتے ہیں, اکثر لینا چاہیے نمونے کے طور پر, بہت اچھی بات ہے, لیکن حزب اللہ کا نام لینے سے کوئی بھی حزب اللہ نہیں بنتا. چینی کا نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شہد کا نام لینے سے انسان کا وجود معطر نہیں ہوتا, پھول کا نام لینے سے خوشبو نہیں آتی. جب تک پھول آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, شہد آپ کے لبوں پر نہ ہو. حزب اللہ کی آبادی 12 کروڑ ہے, یعنی شیعوں کی 12 لاکھ, 12-13, اس سے زیادہ نہیں ہے, 1/4 کے قریب قریب, 1/3 اور 1/4 کے قریب قریب آبادی ہے. لیکن جب انہوں نے ایک منظم, متحد, باشعور, سربلند, حریت پسند, وطن دوست, دین دوست, نظریاتی اور داخلی انتشار سے ماورا اپنا ایک نظریہ بنا لیا اور اس پر وہ گامزن ہوئے, تو اللہ نے ان کو عزت بھی دی. یہ عزت کب ملتی ہے؟ جب انسان اپنے اندر کے کینسر کو دور کرے, اندر کی بیماریوں کو دور کرے, پھر لوگ آپ کی مثالیں دیں گے, پھر کہیں گے بھئی یہ لوگ زندہ لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں, آج کل نہیں, ایک زمانے میں پارا چنار کے لوگوں کی بڑی مثالیں دی جاتی تھیں پورے پاکستان کے اندر, کہ بڑے حریت والے لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, شجاع لوگ ہیں, غیور لوگ ہیں, باہمیت لوگ ہیں, باغیرت لوگ ہیں, اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں, اپنے خطے کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. جب تک وہ ان امور پر پورا اترتے رہے, لوگ ان کو سلام کرتے رہے, جب وہ اتر گئے تو لوگ پھر کسی اور طرح کی باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب آپ کا ہدف اس اعلیٰ درجے سے نیچے آ جائے, جب آپ اپنے ارادوں میں اس اعلیٰ ترین ہدف کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مسائل میں گم ہو جائیں, جب آپ زبان کی تقسیم میں الجھ جائیں, جب آپ علاقے کی تقسیم میں الجھ جائیں, جب آپ قومیتوں کی تقسیم میں الجھ جائیں, جب آپ اپنے خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم میں الجھ جائیں, تو پھر ذلت لکھی جاتی ہے ایسی قوم کی تقدیر کے ساتھ. شہید ضیاء الدین نے جو قدم اٹھایا تھا وہ قوم کی یکجہتی کے لیے قدم تھا، لہذا دشمن نے ان کو توڑنے کی کوشش کی، توڑ نہیں سکا، گرفتار کرنے کی کوشش کی، بندہ جھکا نہیں، گرفتار کر لیا لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا، اس نے سر نہیں جھکایا، اس نے اپنے ارادوں سے پسپائی اختیار نہیں کی. اس کا وہی نعرہ، وہی موٹو، وہی ہدف اور وہی جذبہ آخر تک قائم و دائم رہا. جب قائم و دائم رہا تو دیکھا اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے اور سر کاٹ کر اس کی آواز کو بند کیا جائے. یہی کچھ ہوا. اب بھی ایسا ہے، اب بھی جو آواز اٹھے گی اس آواز کو توڑنے کی، سر جھکانے کی کوشش مسلسل جاری رہے گی. یہ یاد رکھو، ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں باشعور ہونے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شعور اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں دوست اور دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دشمن کے اہداف کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ اگر دشمن کا ہدف نہیں پہچانیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اگر دشمن کی جگہ، اصلی دشمن کی جگہ جعلی دشمن کی نشاندہی کی جائے تو آپ جعلی دشمنوں کے پیچھے جائیں گے، اصلی دشمن آپ کی جڑیں کاٹ دے گا. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. شہید نمر کے والے سے آپ نے دیکھا چند مظاہرے یہاں پر ہوئے، پورا میڈیا چیخا کہ کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں بھائی، وہ ان کا اندر کا معاملہ تھا. چند مظاہرے پاکستان میں ہوئے، مختلف طبقات نکل آئے. حرمین شریفین کو خطرہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں. آپ کی آواز کو دبانا ہدف ہے. آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز اٹھنی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آواز جب اٹھتی ہے تو دلوں کو مسخر کرتی ہے. آپ کی جب آواز اٹھتی ہے تو آپ کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اس لیے کہ آپ کی آواز جب اٹھتی ہے تو حق کی بنیاد پر اٹھتی ہے، کسی باطل کے لیے نہیں اٹھتی. آج چونکہ شہید ضیاء الدین کی بات ہو رہی ہے اس لیے اسی پر میں مرکوز رکھوں گا اپنی گفتگو. رات کو انشاءاللہ تعالی جب وہاں پر بات ہوگی تو وہاں پر پھر کچھ اور موضوعات پہ بات ہوگی. یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ ضیاء الدین کی شہادت کے پس پردہ محرکات میں سب سے اہم محرک کیا ہے؟ ان کی آواز پر نسل جوان نے لبیک کہا تھا. یہ ہے ان کی سب سے اہم اور سب سے بڑا جرم. ان کی آواز پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے ان موضوعات کو فوکس کیا جن موضوعات کی وجہ سے اس پورے خطے کی تقدیر پسماندہ تقدیر کہلاتی ہے. کوئی عوامی حقوق نہیں. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں اس لیے کہ کشمیریوں کو جب حق نہیں دیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ کشمیریوں کو حق دو. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس میں ہچکچانے والی، شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. کشمیریوں پر اگر ہندو ظلم کرتا ہے تو ہمارا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کشمیریوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہم آواز اٹھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف کشمیری کیوں، کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہو، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ تم اس خطے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان نہیں ہو، تم صرف کسی ملک کی سرحدوں کے اندر محدود انسان نہیں ہو، تم محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہو اور محمد الرسول اللہ کے پیروکار کی آواز محمد الرسول اللہ کے کلمے کی طرح سے ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں وہ کلمہ پہنچتا ہے
وہاں وہاں تمہاری مظلومیت کی آواز بھی پہنچے، ظلم کے خلاف آواز بغاوت بھی پہنچے۔ ہم کسی چار دیواری کے اندر قید لوگ نہیں ہیں۔ کہا جائے گلگت کے الگ، نگر کے الگ، حمزہ کے الگ، حراموش کے الگ، روندو کے الگ، اسکردو کے الگ، اور کھرمنگ کے الگ، خپلو کے الگ، شگر کے الگ نہیں، یا استور کے الگ نہیں، بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مظلومیت ہے، من حیث امتی، من حیث کلمہ گو، من حیث مسلمان، میری ذمہ داری ہے کہ میں جہاں پر ناحق ہوگا اس ناحق کے خلاف آواز بلند کروں، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ سری نگر میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ ہو۔ اب آیا اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی زندہ قوم کو، جو اپنے زور بازو سے ایک پورے خطے کو آزاد کرتا ہے، اپنے زور بازو سے، جس کی وفاداری کا یہ عالم ہے، ایک ایسی قوم جس کے جوان آج بھی سیاچن جیسے خطرناک ترین اور دنیا کے سخت ترین محاذ پر ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین اور اپنے ملک اور اپنے نظریے کا دفاع کرنا ہے، اس سے زیادہ قابل فخر قوم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اس آب و خاک، اس وطن اور اس سرزمین کی وفادار قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ مختلف علاقوں میں تو آزادی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف علاقوں میں تو بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف علاقوں میں تو استعمار، انگریز، سعودی عرب اور بعض دیگر خطوں کے ڈالروں اور ریالوں کی بنیاد پر لوگوں کو الجھا کر ریاست کو کمزور کرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس کی زندہ مثالیں آپ کو بلوچستان میں بھی ملتی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ملتی ہیں، سندھ کے اندر بھی کبھی نہ کبھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں، کراچی کے اندر بھی اٹھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام علاقوں کے لوگوں کو ان کا حق اور جمہوری حق اور انسانی حق ملتا ہے۔ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب آپ خاموش نہ رہیں، جواب دیں، ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ اس خطے کی وفاداری آپ دیکھیے، وہ فوجی جو اس سرزمین کے بیٹے ہیں آج بھی سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں اپنے خطے کو ہندو سامراج سے آزادی دلانے کے لیے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، دے رہے ہیں یا نہیں؟ دے رہے ہیں یا نہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ بھائی ہماری قوم کو بھی ذرا حق دو، ووٹ کا حق دو، انسانی حق دو، بنیادی انسانی حقوق کا جو تم نعرہ لگاتے ہو وہ حق ان کو دو، ان کو اکٹھا کرنے دو، ان کو الگ الگ نہ کرو۔ خدا را ان کو الگ الگ کرو گے، ان کو آپس میں توڑو گے، ان کو فرقوں میں بانٹو گے، تو پھر اس سے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، اس علاقے اور سرزمین کا بھی نقصان ہوگا، اور اسلام کا بھی نقصان ہوگا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے جو بیج بویا گیا، جو بیج بویا گیا، اس بیج کے نتیجے میں ایسے عناصر ریاستی اداروں کے اندر وجود میں آ گئے جنہوں نے ریاست کے منشور کے خلاف صرف ایک فکر اور عقیدے کے تسلط کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، جس کی مثالیں پورے پاکستان میں موجود اور جس کی قیمت اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ دے رہا ہے۔ اس وقت 80,000 سے زیادہ شہادتیں اور پورا پاکستان آگ اور خون میں مبتلا، ضرب عزب کا اقدام، دہشت گردی کی معراج، کرپشن کی معراج، شدت پسندوں کا غلبہ، کبھی داعش کے نام پر، کبھی القاعدہ کے نام پر، کبھی لشکر جھنگوی کے نام پر، کبھی سپاہ صحابہ کے نام پر، کبھی طالبان کے نام پر، ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں ہم گرفتار رہے، مبتلا رہے۔ کس کی وجہ سے؟ ان چند عناصر کی وجہ سے جن کا بیج ضیاء الحق نے بویا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ہماری جمہوری قوتوں کے اندر، ہماری ریاست کے ستون اداروں کے اندر ان افراد اور ان طرز تفکر کے حامل لوگوں کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا. نتیجتاً آج پورا ملک 20 کروڑ عوام یرغمال ہے اس فکر کے عوض، اور گلگت بلتستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے، سب سے بڑی مثال. آج ضیاء الدین کی شہادت اسی طرز تفکر کو تقویت دینے کا نتیجہ ہے، اسی فکر کو تقویت دینے کا نتیجہ ہے، اسی فکر کو مضبوط کرنے کا نتیجہ ہے. اگر وہاں کے لوگوں کو اسی طرح سے رہنے دیا جاتا جس طرح سے وہ تھے تو کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی تھی، کبھی بھی. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. وہاں کی جغرافیائی صورتحال کو، آبادی کی صورتحال کو تبدیل کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہی. کچھ لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، کچھ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ بیوروکریسی میں کوشش کی گئی کہ کس طرح کی فکر کو مسلط کیا جائے، کن کن اداروں کے ذریعے سے کن کن لوگوں کو، کن کن طبقات کو کس کس طرح سے انڈر پریشر لایا جائے. یعنی منصوبہ بندی، یعنی طرز تفکر یہ تھی، اور اس طرز تفکر کے نتیجے میں سوچ سمجھ کر یہ کام کیا گیا، اور اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. کہا جاتا ہے یہ فرقہ پرستی ہو رہی ہے، اور فرقہ پرستی کو سب سے زیادہ پروموٹ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف بولتے ہیں. جو لوگ شیعہ سنی اختلاف ڈال کر لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں وہی پھر الزام بھی لگاتے ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، مختلف جگہوں سے. مجھے نہیں معلوم میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا یا نہیں کہ جب گلگت کی سرزمین میں، یہ میں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ذرا سمجھیں کہ ہم کس کے ہاتھوں کب تک کھیلتے رہیں گے، یا کون ہم سے کب تک کھیلتا رہے گا. پچھلے سال تبلیغی اجتماع تھا گلگت کے اندر، بقول تبلیغیوں کے تقریباً 60,000 کا اجتماع تھا، لیکن حکومت کے بقول تقریباً 25,000 کا اجتماع تھا. 60,000 یا 25,000 سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تھا بڑا اجتماع. پاکستان سے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے نام ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ لوگ وہ گئے ہوئے تھے وہاں پر. مجھے نہیں پتا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یا نہیں سنایا. سنایا ہے جی؟ نہیں سنایا. میں نے ایک دو جگہ یہ واقعہ سنایا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو سنایا ہے، شاید ایک ہی جگہ سنایا. طارق جمیل صاحب وہاں پر گئے، ہم نے یہاں سے بعض دوستوں سے، علماء کرام سے کہا کہ آپ لوگ فوری طور پر ایک وفد بنائیں اور جا کر مولانا طارق جمیل صاحب سے ملیں، ان کے تبلیغی اجتماع میں شرکت کریں اور ان کو اپنی جامع مسجد میں دعوت دیں تاکہ یہ جو نفرتوں کی دکانیں ہیں ان دکانوں کے دروازے ہم بند کر سکیں، اور ایک محبت کا، الفت کا، ایثار کا، ایک دوسرے سے جوڑنے کا، اس طرح کا ایک ماحول ہم وہاں پر کریٹ کر سکیں. ہمارے دوستوں نے بڑی تیاری کی، رابطہ کیا. جب جانے لگے تو کچھ لوگ آئے ان دوستوں کے پاس، حکومت کے، ریاست کے، جی آپ وہاں پر نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ پر خودکش حملہ ہوگا اور آپ کو مار دیا جائے گا، پورا علاقہ جو ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس لیے آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہیے. ان کا بڑا اصرار کہ نہیں ہم نے جانا ہے، ان کا بڑا اصرار کہ آپ نہیں جا سکتے. آخر کار یہ لوگ غالب آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہر صورت میں جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. چلے گئے، ان کے اجتماع میں شرکت بھی کی، ایک انتہائی مثبت پیغام بھی اس پورے اجتماع کو گیا، اور ادھر سے انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کے مرکز میں آئیں گے. بعد میں یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب نے بتائی کہ میرے پاس بھی آئے تھے لوگ، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ شیعوں کی مسجد میں ہرگز نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ پر خودکش حملہ ہوگا، آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ کو اگر نشانہ بنا دیا جائے تو پھر یہاں پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کہنے لگے میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کی وحدت کے لیے اگر میں قربان ہو سکتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, مجھے جانا ہے. اور وہ آئے, اور اس کے بعد یعنی ادھر کا وفد ادھر گیا, ادھر کا وفد ادھر آیا, ایک اچھی خوشگوار فضا پیدا ہوئی. میری بات ہوئی حکومت کے ایک سیکٹری سے, سیکٹری لیول کے, چیف سیکٹری لیول کے ایک آفیسر سے. وہ اسلام آباد آیا, مجھے ملا, میں نے پوچھا کیا بات ہے طارق جمیل صاحب کے دورے سے کیا ہوا. کہنے لگا کہ ہم اگر کروڑوں روپے خرچ کرتے تو ایسی فضا نہیں بنا سکتے تھے جس طرح کی فضا ان دو ملاقاتوں نے بنائی, کہ آپ کے علماء ادھر گئے, ادھر کے علماء ادھر آئے, اور پورے علاقے میں ایک خوشگوار فضا پیدا ہوئی ہے. نقصان کس کا ہے, فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ اس سرزمین کے بسنے والوں کا ہے, شیعہ اور سنی کا ہے, اسماعیلیہ اور نوربخشیوں کا ہے, اور ہر پاکستانی کا ہے, ہر پاکستانی کا. نقصان کس کا ہے؟ شیعہ اور سنی دونوں کے دشمنوں کا ہے, اسلام کے دشمنوں کا ہے, پاکستان کے دشمنوں کا ہے, اس خطے کے حقوق کے دشمنوں کا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود, اس کے باوجود اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اس کو میڈیا میں اٹھایا نہیں جاتا, اس کو لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. دیکھو بھائی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, نہیں کوشش کی جاتی. لیکن کاسمیٹک کوششیں ضرور ہوتی ہیں, لپسٹک والی, میک اپ والی, بھوڑی کو جوان بنانے والی, وہ والی کوششیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. آپ جب میک اپ کرتے ہیں تو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں نا, حقیقت بتانے کے لیے تو نہیں کرتے, حقیقت چھپانے کے لیے کرتے ہیں. یہ جو بعض کوششیں ہوتی ہیں وہ صرف میک اپ کی طرح سے کاسمیٹک کوششیں ہوتی ہیں جس سے لوگ دھوکہ کھائیں کہ یہ لوگ بہت ہی اتحاد بین المسلمین کے پرچارک ہیں اور بڑے ہی طرفدار ہیں. نہیں, اصل دشمن, اصل دشمن وہ ہے جس نے ضیاء الحق کے دور سے اس فکر کو لیا ہے کہ کسی طرح سے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف پیدا کر کے انہیں آپس میں مل بیٹھنے نہ دو. آپ ذرا پچھلے سال پر غور کیجئے, آپ کے گندم کی سبسڈی کا مسئلہ تھا, اس میں سب کٹھے تھے, تھے یا نہیں تھے, سب کٹھے تھے یا نہیں؟ جب سب کٹھے ہوئے تو 12 دن کی جد و جہد کے نتیجے میں آپ کی عوام وہاں پر, جس میں نوربخشی, اسماعیلی, سنی, شیعہ سب جب میدان میں اترے تو ان کو بیوروکریسی کو, اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, ریاستی اداروں کو, آپ کے اوپر جو ظلم وہ کر رہے تھے سبسڈی ختم کر کے, اس ظلم کو واپس لے کر سبسڈی واپس دینی پڑی یا نہیں پڑی؟ پڑی یا نہیں پڑی؟ یاد ہے آپ کو اس دور میں کئی لوگوں کا میرے پاس فون آیا, میں ان اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا, گلگت سے فون آیا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مطالبات پہنچ گئے ہیں, ہم کر لیں گے. میں نے کہا پھر آپ کر دیں, اعلان کر دیں. کہا نہیں, اعلان ابھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ نے جب سبسڈی واپس لینے کا اعلان کیا تھا اس وقت تو اتنا ٹائم نہیں لگایا تھا, سبسڈی دینے کے اعلان میں آپ کا کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ نہیں, آپ یہ دیکھیں اس سے پھر آپ کو نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ مرکزی اہل سنت کی مسجد والے پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی پوری موومنٹ ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یہ کوشش کر کے دیکھ لو, یہ کوشش کر کے دیکھ لو. پھر میں نے وہاں پر لوگوں سے بات کی کہ بھئی اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے کہ کہیں ان کو آپ سے کاٹ دیا جائے, آپ کوشش کریں کہ یہ جو رخنہ اندازی ہے آپ کے اتحاد اور یونٹی میں, اس رخنہ اندازی کو اندر آنے نہ دیں. اور ایسا ہی ہوا, کوششیں ناکام ہو گئیں, عوام جیت گئی, ظالم ہار گئے. توجہ ہے آپ کی, عوام جیت گئی, ظالم ہار گئے. لیکن اب بھی اگر آپ ان کے جھانسے میں آتے ہیں, آج جدید دور ہے, جدید دور، ایسا دور ہے جس میں آپ کے گھر گھر نہیں، گھر گھر تو پہلے ٹی وی ہوتا تھا، اب ٹی وی سے آگے ہر ہر بندے کے بیڈ کے اوپر، کمبل کے نیچے ان کا پیغام ہر ہر لمحے پہنچ سکتا ہے. پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ بڑا آسان ہو گیا. کوئی بھی منفی چیز، نیگیٹو، آپ کے موبائلوں پہ آپ کو بھیج دیا جائے، بھیجنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، ایک منٹ لگتا ہے. پیچھے مغز متفکر چاہیے، سوچنے والا انسان چاہیے، اور سوچنے والے لوگ وہ ہیں. شیعہ کو سنی کے خلاف، اسماعیلی کو شیعہ کے خلاف، نور بخشی کو کسی اور کے خلاف، نگر والوں کو حمزہ اور گلگت والوں کے خلاف، بلتیوں کو گلگت کے خلاف، گلگت کو بلتیوں کے خلاف، شین کو یشکن کے خلاف، یشکن کو شین کے خلاف، اہل سنت کی مسجد کو شیعہ مسجد کے خلاف، شیعہ مسجد کو اہل سنت مسجد کے خلاف، علماء کو ادھر کے علماء کے خلاف، ادھر کے علماء کو ادھر کے علماء کے خلاف، کتنی دیر لگتی ہے. اب تو ان کے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، ان کے میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اسی مقصد کے لیے بنے ہوئے ہیں، روز و شب اس پر کام ہو رہا ہے. فلان کی کردار کشی کرو، فلان کو خراب کرو، فلان پر الزام لگاؤ، فلان کو اس طرح سے خراب کرو، فلان کو اس طرح سے خراب کرو، تاکہ آپ کو کٹھے نہ ہونے دیا جائے، قریب نہ آنے دیا جائے، اصل موضوعات سے آپ کی توجہ ہمیشہ ایک طرف ہٹائی جائے، آپ کو جھوٹے پروپیگنڈوں میں مبتلا کر کے اصل ہدف اور اصل دشمن سے ہمیشہ غافل رکھا جائے. اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منظم ہے. ہم ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مثال جنگل کے لوگوں کی طرح سے ہے، جنگل کے باسیوں کی طرح سے، منتشر، غیر مربوط، غیر منظم. جب ہم غیر منظم ہوں گے، غیر مربوط ہوں گے، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منصوب بندی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا نہیں رہے ہوں گے، تو نتیجتاً آپ کی قوم کے اچھے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ صرف برسیاں مناتے چلے جائیں گے، آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جائیں گے اور رسم قل مناتے چلے جائیں گے. تو اس لیے ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں چند جملے، اور اسی پر آج کی اس محفل کو ختم کرتے ہیں. کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے، پھر گفتگو ہوگی. بارالہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں آزاد اور بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ہدف کو پہچاننے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اتحاد و وحدت کی توفیق عطا فرما، ہمیں داخلی انتشار کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بیرونی دشمنوں کی شناخت کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے اندر بیرونی طاقتوں کے اعلی کار دشمن موجود ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما. بارالہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں بھی ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرما. جب تک ہم زندہ ہیں شہداء کے رستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ہماری زندگی کا مصرف ختم ہو جائے تو حسین ابن علی کی طرح سے، حسین ابن علی کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ ہمیں سعادت کے رستے پر گامزن رہتے ہوئے، سعادت ہی کے رستے پر قدم رکھتے ہوئے، سعادت مندانہ زندگی اور سعادت مندانہ موت کا استقبال کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. آزیاء الدین کو ان کے آبا و اجداد اور ان کے ولیوں کے ساتھ، نبی کریم کے ساتھ، امیر المؤمنین کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ محشور فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. سب مل کر تین دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد وعلى اله.